أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا أبي القاسم محمد وقال أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة ولا قضائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. تمام تعریفیں پروردگار حسن مشتبہ کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام خانواد حسن مشتبہ کے لیے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأر الحسين مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. أما بعد، شكر پروردگار حسن مجتبہ کہ اس نے بتفعل حسن مشتبہ ایک مرتبہ اور موقع عطا کر دیا کہ ہم فرش ولا پر عقیدہ محبت اہل بیت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. واقعاً قرآن کی تفسیر سے محبت، قرآن کے الفاظ سے عشق کا پیدا ہو جانا یہ لطف و کرم پروردگار ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی انسان اگر یہ دعویٰ کرے کہ اس کے پاس کتاب خدا کا عشق تو ہے مگر اہل بیت سے محبت نہیں ہے، تو اس کا یہ دعویٰ عشق کتاب خدا جھوٹا ہوگا. اور اگر کوئی اس کے برعکس دعویٰ کرے کہ اسے اہل بیت سے بڑی محبت ہے اور قرآن سے محبت نہیں ہے، تو وہ کوئی اور اہل بیت ہوں گے جس سے یہ محبت کا دعویٰ کر رہا ہے. اہل بیت رسول خدا تو وہی اہل بیت ہیں کہ جنہیں قرآن سے کوئی طاقت الگ نہیں کر سکتی. ہماری اور آپ کی تو حیثیت اور طاقت کیا، کوئی طاقت دنیا کی اہل بیت کو قرآن سے اور قرآن کو اہل بیت سے نہ کبھی جدا کر سکی ہے اور نہ کبھی کر سکے گی. یہ تو کر سکتی ہیں طاقتیں کہ سر کو جسم سے جدا کر دیں، یہ تو کر سکتی ہیں کہ جوان بیٹے کو باپ کے سامنے شہید کر دیں، یہ تو کر سکتی ہیں کہ پردہ دار بیویوں کی چادر کو چھین لیں، یہ نہیں کر سکتی کہ قرآن کو اہل بیت سے جدا کر دیں یا اہل بیت کو قرآن سے الگ کر سکیں. جب جب جہاں جہاں قرآن رہے گا وہاں وہاں اہل بیت اطہار کا ذکر رہے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو خدا کے لطف و کرم کے ساتھ، خدا کے اس احسان کے شکریہ کے ساتھ کہ روزانہ آپ کی خدمت مقدس میں ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے اس یقین کے ساتھ حاضر ہوا کرتا ہوں کہ اگر ایک جملہ، ایک حرف، ایک نقطہ بھی شرف قبولیت پا گیا تو نجات کا سامان اسی ایک فرش ولا سے دستیاب ہو جائے گا. ورنہ اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اعمال کی حیثیت کب ہے؟ جبکہ خدا قبول کر لے. اور اگر خدا قبول نہ کرے تو کسی عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اپنے ہاتھ سے کاغذ پہ لکھیے 500 ریال حیثیت ہوگی؟ اپنے ہاتھ سے لکھیے کاغذ پہ 500 درہم حیثیت ہوگی؟ یہ آپ کے لکھے ہوئے 500 درہم ہیں. جب تک کوئی ادارہ اسے یہ اہمیت نہ دے, جب تک قبول کرنے والی قوت اسے اہمیت نہ دے, تب تک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یا مجھے وہ جملہ یاد آتا ہے کہ اگر کبھی اسٹیٹ بینک کسی نوٹ کے بارے میں اعلان کر دے کہ ہم نے اس کو کینسل کر دیا ہے, جب کینسل کر دیا تو ختم ہو گئی بات. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب بھی لوگ اگر نہ سمجھیں تو کب سمجھیں گے؟ کرنسی نوٹ آپ کے پاس ہے, اس پر کسی کے سائن ہوئے ہیں, گورنر کے سائن موجود ہیں جو اسٹیٹ بینک کا گورنر ہے. اگر ایک نوٹ کسی کے سائن کے بغیر نہیں چلتا تو تمہارا عمل درود کے بغیر کیسے چلے گا؟ سائن تو ہونے چاہیے. تو میرے اور آپ کی اعمال کی حیثیت کب ہے؟ جبکہ خدا قبول کر لے. اور خدا قبول نہ کرے تو اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے. انسان ساری زندگی اعمال صالحات کو انجام دے اور خدا قبول نہ کرے. اور خدا قبول کب نہیں کرتا؟ جبکہ شرائط مکمل نہ ہوں. شرائط مکمل نہیں ہے, ایمان اللہ کی ذات پر نہیں ہے, ایمان روز قیامت پر نہیں ہے, تو خدا ایسے اعمال کو قبول کرتا ہی نہیں. لیکن ان اعمال کی قبولیت کے لیے ہمارے پاس سہارے موجود ہیں, اسی لیے اطمینان رکھتے ہیں کہ خدا قبول کرنے والا ہے. اور ایسا قبول کرنے والا ہے کہ عمل کرنے والا عمل کیے جائے. قل اعملوا, حبیب کہیے ان سے یہ عمل تو کریں. فسیر اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون, اگر تمہیں کسی کو دکھانے کا ہی شوق ہے کہ عمل کوئی دیکھنے والا بھی ہو, تو سورہ مبارکہ توبہ آیت نمبر 105 میں اعلان ہے کہ تم عمل تو کرو. عمل دیکھنے والے خدا کی ذات بھی موجود ہے, رسول خدا بھی موجود ہیں, اور ہر دور میں صاحبان ایمان کی جماعت موجود ہے. وہ اب میرے عمل کو دیکھنے والے, میرے عمل کا مشاہدہ کرنے والے آپ ہیں کہ نہیں ہیں؟ کوئی اور ہے کہ نہیں ہے؟ مگر خدا دیکھ رہا ہے, رسول خدا دیکھ رہے ہیں, اور زمانے کے امام. صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. میں نے آپ سے ایک وعدہ کر لیا تھا, وعدے کو پورا کرنا ہے, اور مجھے بار بار وعدہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ وہ وصولی زر کا مسئلہ باقی ہے. مشکل مسئلہ قرض ادا کرنے کا مسئلہ مشکل ہے کہ انسان مقروض ہو تو اس کے لیے کوئی نماز بیان کی جائے, کوئی دعا بیان کی جائے, جیسے دعائے مجیر, جیسے دعائے کمیل, خود حدیث قصہ کی تلاوت خود, تسبیح سیدہ کی تلاوت خود. انسان کے قرضوں کے ادا کرنے کے لیے بہت سارے طریقے توسل کے موجود ہیں. لیکن کبھی ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ ہمارا پیسہ ڈوب گیا, کسی نے قرض لیا تھا اور قرض لے کر وہ واپس نہیں کر رہا. تو بہت اختصار کے ساتھ قرض کی قسمیں ہیں. ایک قرض قرض حسنہ, اس کی بات نہیں ہو رہی, یہ جو بیان کیا جائے گا یہ عمل اس کے لیے نہیں ہے. قرض حسنہ تو دیا ہی اس لیے جاتا ہے کہ جب سامنے والے کے پاس گنجائش ہو جائے گی, دینے قابل ہو جائے گا, تو وہ آپ کو دے دے گا. ورنہ یہ نیکی حسنتن, یہ اردو کا حسنہ نہیں ہے, یہ عربی کا حسنہ ہے. حسنتن کا مطلب کیا ہے؟ نیکی. یہ قرض قرض نہیں ہے, یہ قرض بطور نیکی کے ہے. جیسے مثال, اور مثال میں یہ مسئلہ بھی آ گیا کہ لوگ سوال کیا کرتے ہیں, خاص طور سے پردیش کے رہنے والے مومنین, کہ ہم کیا اپنے وطن میں اپنا فطرہ بھیج سکتے ہیں؟ تو شرعی مسائل کے لحاظ سے علماء جواب دیتے ہیں کہ فطرہ کسی ایک شہر سے دوسرے شہر میں منتقل کرنا, تو پہلا مسئلہ کہ اس شہر میں خود اگر محتاج مسکین لوگ موجود ہیں تو آپ منتقل نہیں کر سکتے, یا منتقل کرتے ہوئے اگر فطرے میں کوئی نقصان واقع ہو جائے, کہیں ضائع ہو جائے, تو ضامن کون ہوگا, ذمہ دار کون ہوگا, یا اور دیگر مسائل کیا فطرے کی رقم کو کرنسی کے عنوان میں تبدیل کر سکتے ہیں؟ یہاں کرنسی کا نام کچھ اور ہے اور آپ کے وطن میں کرنسی کا نام کچھ اور ہے، تو یہ تبدیلی آپ کے اختیار میں بھی ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب تک فطرہ فطرہ نیت کرنے کے بعد نکال دیا جائے، یعنی عید کی رات میں فطرہ آپ نے نیت کر کے الگ کر دیا، اب یہ آپ کی ملکیت نہیں رہا، جب آپ کی ملکیت نہیں رہا تو اب اس پر آپ کا تصرف نہیں ہو سکتا، اسے بھیجنا تبدیل کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں اس سے پہلے قرض حسنہ کے نام سے آپ چاہیں تو یہ رقم آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں، ابھی یہ فطرہ نہیں ہے، ابھی قرض حسنہ ہے، آپ نے وطن بھیج دیا، قرض حسنہ کے نام سے آپ کے وہاں پر جو نمائندگان ہیں، جو خاندان کے لوگ ہیں، انہوں نے اس کو پہنچا دیا قرض حسنہ کے نام سے۔ اب جب عید کا چاند نمودار ہو گیا تو آپ نے نیت کی کہ جو قرض حسنہ میں نے دیا تھا میں اس کو فطرے میں منہا کرتا ہوں قربتاً اللہ، تو دونوں باتیں ہو گئیں، ایک تو تبدیلی کا مسئلہ بھی آسان ہو گیا، یہاں سے بھیجنا بھی آسان ہو گیا، اس کے بعد نیت جب آپ نے فطرے کی تو وہاں مستحق تک وہ پہلے سے پہنچا ہوا تھا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو خاص طور سے ماہ رمضان شروع ہونے کے بعد آپ فطرہ نکالنے کا مسئلہ اپنے مقام پر، لیکن منتقل کرنا تو قرض حسنہ، بات تھی قرض حسنہ کے نام سے، حسنتن کا مطلب ہے نیکی، جب آپ نے کسی کو یہ والا قرض دیا ہے تو اس میں کوئی گواہ ہو کہ نہ ہو، اس میں لکھت پڑھت ہو، لکھوایا گیا ہو، سائن لیے گئے ہوں، کوئی ڈاکومنٹ تیار کیے گئے ہوں یا نہ کیے گئے ہوں، یہ قرض حسنہ ہے۔ اگر وہ نہ دے سکا تو اس پر شرعاً کوئی ذمہ داری واقع نہیں ہوگی۔ یہ سمجھنے کے بعد انسان کو چاہیے کہ قرض کے معاملات کو آگے بڑھائے۔ اس کے بعد یہ وہ والا قرض ہے جس کے لیے قرآن نے کہا وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تمہیں چاہیے کہ اللہ کو قرض حسنہ دیا کرو، اللہ تم سے قرض مانگ رہا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا عجیب سخت ترین جملہ ہے، اللہ تم سے قرض مانگ رہا ہے، مگر کون سا والا قرض؟ قرضن حسنا، وہ والا قرض جو ایک نیکی کے طور پر کسی مومن کی امداد کے عنوان میں کیا جاتا ہے۔ اب ایک ہے قرض جو حسنا نہیں ہے بلکہ قرض واجبہ ہے، واجب الادا ہے، واپس دینا ہے اسے، اس قرض کے لیے لازم ہے کہ انسان گواہوں کو بھی رکھے، اور قرض دیتے ہوئے کوئی ایسی تحریر کو ضبط میں لائے کہ تاکہ بعد میں جب مطالبہ کیا جائے تو انسان کے پاس کوئی دلیل موجود ہو۔ یہ طریقہ شرعاً لازم ہے، انسان ایسا نہیں کہ مومن نے آپ سے قرض مانگا آپ نے وہ والا قرض دے دیا جو واجب الادا ہے، مومن لینے والا سمجھ رہا تھا میں وہ قرض لے رہا ہوں جو قرض حسنہ ہے، تو اب ایک لحاظ سے یہ بری ذمہ ہو گیا اور یہ مشکل میں آ گئے دینے والے۔ ایسے افراد کے لیے کوئی دعا صلوات پڑھے محمد والے نہیں ہے۔ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو قبول نہیں ہونے والی ہوتی ہیں، یا بعض گروہ ایسے ہیں دعا مانگنے والوں کے جن کی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ ان میں سے ایک مثال ایسے انسان کی جو گھر میں بیٹھ کے اللہ سے روزی مانگے کہ اٹھوں گا نہیں، ہلوں گا نہیں، تو کھلا دے، تو ایسے کی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ خدا نے انسان کو ذمہ دار بنایا ہے، نظام کو نظام اسباب قرار دیا، سبب بنا ہے، اٹھیے جائیے کمائیے کھائیے، آپ بیٹھ کے دعا مانگ رہے ہیں۔ اسی انداز سے کہ قرض دے کر کہے پروردگار میرا قرض ڈوب گیا، تو ڈوب تو اس لیے گیا کہ تم نے اس قرض کی جو ذمہ داری تھی وہ خود پوری نہیں کی تھی، لیکن اب ذمہ داری پوری کرنے کے بعد پیسہ ڈوب گیا۔ تو داؤد رقی راوی کا نام ہے اور کتاب کا حوالہ ہے حیات القلوب جلد نمبر 2، اردو زبان دستیاب ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے مقدس، امام کی بارگاہ میں آ کے داؤد نے سوال کیا، داؤد کہتے ہیں کہ میرا پیسہ مولا کسی کے پاس قرض کے طور پر تھا، وہ ڈوب گیا، अब ये पैसा वापस कैसे आए? वो मोमिन नमाज पढ़े अदाए कर्ज की जिसने कर्जा लिया हुआ है, तो खुदा उसके लिए सबब बनाए कि वो कर्जा उसके लिए आसान हो, वापस कर देना ये अलग मौजू है, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे। खैर, किसी ने मुझसे कहा था कि अगर जिन पर कर्ज वाजिब है वो नमाज पढ़ लें तो जब वो अदा करेंगे तो जिनका डूबा हुआ खुद ब खुद निकल आएगा। भाई, अगर लेने वाला देने पे तैयार हो जाए तो जिसने कर्ज दिया हो उसका मसला हल हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कोई ऐसा हो जो खुद से देने पे तैयार ना हो। होते हैं लोग तो कलमा पढ़ के मुकर जाते हैं, लोग तो कलमा पढ़ के मुकर जाते हैं, तो कर्ज लेकर मुकर जाए तो क्या कीजिएगा? लिखी हुई तहरीर नहीं मानते, अपने साइन का इनकार कर दें, तो ये इनकार तो बड़ा आसान सा मसला है, मुश्किल तो इकरार होता है हमेशा, इनकार तो किसी दौर में मुश्किल नहीं हुआ। तो अब इनकार कर दिया, पैसे डूब गए, मौला से कहता है मौला क्या करूं, मेरा पैसा डूब गया। इमाम ने इरशाद फरमाया, और ये खास अमल जो मैं अभी बयान कर रहा हूं ये अमल आपने सुना हुआ है मगर आप अभी नहीं कर सकते ये अमल, क्योंकि ये अमल है खाने काबा के तवाफ के नाम से। इरशाद फरमाया, एक तवाफ करो, सात चक्कर को तवाफ कहते हैं, दो रकत नमाज पढ़ो, बन नियाबत हजरत अब्दुल मुत्तलिब अलैहि सलातो वसलाम। और एक तवाफ दो रकत नमाज बन नियाबत हजरत आमना अलैहि सलातो वसलाम, और एक तवाफ और दो रकत नमाज बन नियाबत हजरत फातिमा बिनत असद सलामुल्लाह अलैहा। ये तीन तवाफ, इख्तलाफ हो सकता है कोई आपको पांच बयान करे, कोई सात बयान करे, जितना ज्यादा नियाबत खानवादे मासूमीन कीजिए तो ऐब नहीं है, बल्कि ऐब को छुपाने का तरीका है, मुश्किलात के हल का रास्ता है। लेकिन जो रिवायत में आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं इसमें तीन नाम लिए गए, एक हजरत अब्दुल मुत्तलिब जनाब आमना जनाब फातिमा बिनते असद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, ये तीन शख्सियात के नाम से तीन तवाफ और तीन तवाफ की तीन नमाजें, नमाज है तवाफ। ये अगर कोई इंसान नियत क्या होगी कि तवाफ बन नियाबत हजरत अब्दुल मुत्तलिब बराए वसूली कर्ज या बराए वसूली जर बजा लाता हूं कुर्बतन इलल्लाह, खुद अपने लिए कर रहे हो तो यह आप अपनी नियत कीजिए, किसी की नियाबत कर रहे हो तो फला की नियाबत में करते हैं उसके नाम लीजिए, या आप यहां रहते हुए किसी को सऊदी फोन कीजिए तो मक्के के अंदर हो कि भाई मेरी तरफ से आप ये तवाफ कर लीजिए, वो पूछे कितने पैसे देंगे तो अलग मौजू है, इसमें उजरत हो सकती है, शरअन उजरत हो सकती है कि अगर आपके पैसे डूबे हुए मिल गए तो मुझे क्या खिदमत का उनवान नसीब होगा यह अलग मौजू। लेकिन जैसे तवाफ निसा कोई भूल जाए और वापिस आ जाए तो अपने किसी अजीज को करीब को जो वहां मौजूद हो गिरफ्तार हो उसको फोन करके तवाफ निसा की नियाबत करवा सकता है, नहीं करवाएगा, वाजिब है, या तो खुद जाके करे या नियाबत करवाए। लेकिन ये तीन तवाफ वसूली कर्ज के लिए हैं। अब अगर यहां बैठ के हम दोनों काम नहीं कर पा रहे, ना तो खुद जा पा रहे हैं और ना कोई ऐसा मोहब्बत करने वाला, बहुत मुश्किल है, माह रमजान में इतना हरम में रश है, आप किसी को कहें भाई तवाफ करना है तीन तवाफ, मेरा पैसा डूबा हुआ, तो जवाब में कहा कि मैं डूब जाऊंगा तवाफ करते करते, इतना रश है, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो कोई ऐसा तरीका बताया जाए कि जो यहां बैठे बैठे आपका काम भी हो जाए और फोन की जहमत भी ना हो और सामने वाला कोई तैयार ना हो तो आपका मसला हल नहीं होगा। तो उसके लिए सूरह मुबारक बकरा आयत नंबर 40, या बनी इसराइल अज़कुरु नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदी औफे बिअहदिकुम व इय्याया फरहबून, आयत नंबर 40, आयत नंबर 41, व आमिनु बिमा अनज़लतु मुसद्दिकन लिमा मअकुम व ला तकूनु अव्वला काफिरिन बिही, ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، آیت نمبر 42، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. تین آیات ہیں سورہ بقرہ کی، آیت نمبر 40، 41 اور 42، 40, 41, 42، یہ تین آیات 40 دن تک پڑھنا ہے. کتنے دن تک؟ 40 دن تک. اور 111 مرتبہ پڑھنا ہے. کتنی مرتبہ؟ 111 مرتبہ. 40 دن تک تین آیات سورہ بقرہ کی. اس عمل کو انجام دینے کے بعد پھر اس سے مطالبہ کریں کہ جس کو آپ نے قرض دیا ہے. وہاں داؤد رقی کہتے ہیں کہ میں نے یہ عمل انجام دیا کہ تین طواف کیے، ان نمازوں کے ساتھ جو طواف کی نمازیں تھیں بنیابت مخصوص. تو کہتے ہیں جیسے ہی میں فارغ ہو کر ابھی مسجد حرام کے باہر بھی نہ گیا تھا، میرا مقروض قرضہ ادا کرنے پر تیار ہو گیا، پیسے واپس کرنے پر آمادہ ہو گیا. اسی انداز سے سورہ مبارکہ البقرہ کی تین آیات ہیں کہ جو انسان کے وصولی زر اور وصولی قرض کے لیے علماء نے بیان کی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو یہ تین آیات وصولی قرض کے لیے، وصولی زر کے لیے. مگر 40 دن کا عمل ہے، اور 111 مرتبہ تلاوت کرنا اول و آخر درود تو لازم ہے، اس کے بغیر تو کوئی دعا قبول نہیں ہوتی. تو انشاءاللہ خدا مشکلات کو حل کرنے والا ہے، اطمینان رکھیے. اگر کبھی ایسا ہوا بھی ہے تو انشاءاللہ برکت قرآن مجید اور برکت وارثان قرآن یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اور کوئی مسئلہ ایسا ہے ہی نہیں جو مسئلہ اور رہ جائے علی کا نام لینے کے بعد بھی. تو اب ہماری بات یہاں سے آگے بڑھ جائے، کیونکہ بہرحال ابھی ہم بہت دور کھڑے ہوئے ہیں انسان کو تلاش کرتے ہوئے. کبھی ایمان کی بات ہوتی ہے، کبھی فطرت کی بات ہوتی ہے، کبھی ایمان کے مسائل کی بات ہوتی ہے. اور ایمان کے مسائل کی بات میں کچھ باتیں ابھی باقی ہیں. ایمان کی اقسام بھی آپ کے سامنے آ چکی ہیں، ایمان کی ایک حیثیت بھی کچھ واضح ہوئی ہے کہ ایک ہے اعتقادی اور بنیادی حیثیت کہ آپ یہ عمل کیوں کر رہے ہیں، نماز کیوں پڑھ رہے ہیں. اگر ایمان بنیاد نہ ہو تو نماز نہیں پڑھیں گے. تو ایک تو ایمان کی حیثیت ہے اعمال اعتقادی، اور جو بھی اعمال انجام دی جاتے ہیں ان کے لیے بنیادی حیثیت ہے. ایک ایمان خود اپنے مقام پر اصالت رکھتا ہے، ایمان کا ثواب الگ سے اپنے مقام پر بھی ہے. ایمان کی دو حیثیتیں ہوئیں، ایک حیثیت مجھے اور آپ کو. بڑا عمدہ جملہ ہے، کتنا کمزور ایمان ہے، اتنا کمزور ایمان ہے کہ جو مجھے دو رکعت نماز کے لیے بستر سے مصلی پہ نہ لا سکے وہ مجھے امام زمان کے لشکر میں کیسے پہنچائے گا. اتنا کمزور ایمان بھی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. انسان بستر سے مصلی پر آتا کس طاقت کی بنیاد پر ہے؟ کون سی طاقت ہے جو انسان کو بستر سے مصلی پر لے کر آتی ہے؟ اگر یہ طاقت کمزور ہو، بہت معمولی ہو، تو انسان اذان سن کر اٹھے گا، کروٹ لے کے پھر سو جائے گا، کیونکہ طاقت کم ہے، نہیں اٹھ پا رہا. اگر طاقت زیادہ ہو جائے تو اس کو بستر سے اٹھا کے بٹھا دے، اٹھ کر بیٹھ گیا، پھر دائیں بائیں دیکھا، شیطان نے بڑی تسلی دی، ابھی تو نماز قضا ہونے میں گھنٹہ باقی ہے، آدھا گھنٹہ سو لیتے ہیں پھر اٹھ جائیں گے. شیطان تو وقت بھی دکھاتا ہے اور مسئلے شرعی بھی بتاتا ہے کہ آخر وقت میں قضا ہوگی، ابھی تو قضا نہیں ہو رہی. جبکہ انسان اگر توجہ کرے کہ ایک مرتبہ اگر آپ نے اپنے آپ کو سستی اور کاہلی کے حوالے سے اپنی طاقت کو ضائع کیا اور پھر لیٹ گئے، تو پھر سے دوبارہ اٹھنا اتنا ہی مشکل ہوگا. تو ایمان کی طاقت ایمان کی حیثیت کی بنیاد پر. اب آئیے، پروردگار نے انسان کو جو صلاحیت دی کہ انسان اس دنیا میں ایمان ہی کی بنیاد پر تو اپنی نگاہوں میں وہ کیفیت پیدا کرتا ہے کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے دنیا کو دیکھ لیتا ہے، یعنی تن یہاں کا، منظر وہاں کا، دنیا ہے جسم کی، زیارت ہے روح کی۔ اگر یہاں تن کی دنیا میں رہتے ہوئے انسان نہ دیکھ پایا روح کو، طاقت ایمان کو، تو پھر روح کی دنیا میں جانے کے بعد کیا خاک دیکھے گا؟ اب آئیے دو مقامات سے آیات لیتے ہیں اور پھر چلتے ہیں کچھ سوالات کی جانب جو خدا کے بارے میں کیے گئے اور ان کے جوابات کس طرح میسر ہونے چاہیے۔ یہ یوں کہہ لیجئے، ایمان اگر ہو تو کیا کتنا فائدہ ہے اور ایمان نہ ہو تو نقصان کیا ہے؟ لیکن پہلے دو آیات، جن میں سے سورہ مبارک بنی اسرائیل آیت کا نشان 71 میں آیتیں بہت سمل سمل کے پڑھا کرتا ہوں، پھر بھی اس بات کا امکان ہے کہ کہیں کوئی اشتباہ واقع ہو جائے۔ اور ماشاءاللہ یہ فرش ادا کی برکت ہے کہ میں جو بیان کرتا ہوں اس میں سامعین اتنا توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے کہ جب مجھے یہ خبر ملتی ہے کہ آیت کا شمار صحیح کیا تھا اور مجھ سے اجتماع کیا ہوا، جیسے کہ آیات کی تعداد میں اجتماع ہو جاتا ہے۔ اب 6666 کہہ دیا گیا ہے، 6636 کہہ دیا گیا ہے، اصلاً کیا ہے 6388 ہے یا 6336 ہے، اس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے اور اجتماع بھ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اصلاً جو ذمہ داری میری اور آپ کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ واجبات کے مسائل پر توجہ کریں، کہ جو پیغام ہے اس کو یاد رکھیں کہ اگر انسان پورے قرآن کی آیات کو تلاوت کر رہا ہے تو اتنے ہی درجے اس کے بلند ہو رہے ہیں۔ اب جتنی فیگر پہنچے گی آیات کی تعداد کی اتنے اس کے درجے بلند ہوں گے۔ لیکن بہرحال یہ آیت تو بہت مشہور ہے۔ یہ کون سی آیت ہے کہ جہاں پروردگار نے ارشاد فرمایا، من کانا فی ہذہ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا اٹھے گا۔ پورا واقعہ چھوڑ دیتا ہوں ورنہ آیت اللہ العظمیٰ سید محسن الحکیم آل اللہ مقامہ کا اور امام کعبہ سے ایک چھوٹا سا مناظرہ، جبکہ امام کعبہ اس زمانے میں جو تھے، جو بھی تھے، وہ نابینا تھے۔ من کانا فی ہذہ اعمی، اصل موضوع کیا وہاں پر یہ نہیں تھا، وہاں پر موضوع یہ تھا کہ فرق ان دونوں میں کیا ہے، ان دونوں میں کیا ہے، ایک امام کعبہ ہیں، ایک آیت اللہ محسن الحکیم ہیں، مکتب تشیع کے نمائندے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہ فرق ایک ہے۔ فرق کس نے بیان کیا؟ خود امام کعبہ نے۔ ایک فرق ہے، باقی کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ علماء کی بات ہو رہی ہے، یہ عوام کی بات نہیں ہو رہی۔ کہ ہم مانتے ہیں صرف تنزیل قرآن کو، تعویل کو نہیں مانتے، اور آپ حضرات جو ہیں وہ تعویل قرآن کو مانتے ہیں تنزیل کے ساتھ ساتھ۔ بس یہ فرق ہے، ہم تعویل کو نہیں مانتے اور آپ تعویل کو مانتے ہیں، اتنا سا فرق ہے۔ یہ جواب سننا تھا یا تو خاموش ہی رہتے، مگر مرجع وقت خاموش ہو جائے تو بولے گا کون پھر؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر ہم نہ ہوتے تو آپ جہنم میں جاتے، ہم نہ ہوتے تو آپ جہنم میں جاتے۔ تو یہ پروٹوکول جو اتنا بڑا منصب کے اعتبار سے کیا گیا تھا، دونوں شخصیات اپنے اپنے مکتب کی بہت بڑی شخصیات، دراسی کا موضوع بن گیا، یہ آپ نے کیسے کہہ دیا، کیا بات کر دیا آپ نے؟ یہ ارشاد فرمایا، سورہ مبارکہ بنی اسرائیل میں لکھا ہوا ہے، من کانا فی ہذہ اعمی، تنزیل کہتی ہے کہ جو اس دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھے گا۔ تنزیل یہ کہتی ہے، تو تنزیل کا مطلب جیسے قرآن ہے ویسے مان لو، اس میں کوئی توجیہ تلاش نہ کرو، کوئی تعویل مت نکالو، جیسے قرآن ہے ویسا مان لو۔ تو قرآن کے ظاہری معنی یہ ہیں کہ جو یہاں پہ اندھا ہے وہاں بھی اندھا ہوگا، ہم ہیں تو آپ کچھ ہوں گے وہاں۔ یہ تعویل یہ ہے کہ جو دنیا میں خدا کے نور کو خدا کے وجود کو نہ پہچانے، جو ایمان نہ رکھتا ہو، جو ایمان کی آنکھیں بند رکھے وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھے گا. اور اسی لیے قرآن مجید نے سورہ مبارکہ طہٰ میں آیت نمبر 126 میں جب اٹھایا جائے گا ایک شخص کو اندھا بنا کر، تو وہ پوچھے گا پروردگار لما حشرتنی اعما، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، وقد کنت بصیرا، جبکہ میں دنیا میں تو آنکھیں رکھتا تھا. ایک انسان جو قیامت میں اٹھے گا اندھا بن کر، وہ خدا سے پوچھے گا پروردگار کیا بات ہے، میں دنیا میں تو بینا تھا، مجھے یہاں اندھا کیوں اٹھایا. بینا کا مطلب وہ ظاہراً تن کو دیکھتا تھا مگر نہ خدا پر ایمان رکھتا تھا اور نہ کائنات کے پیدا کرنے والے کو دیکھ پایا تھا. تو خدا کی طرف سے ایک لطف و کرم ہے کہ انسان کی دو آنکھیں نہیں چار آنکھیں ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سب کی چار آنکھیں، تعصب نہیں ہے کہ میں کہوں اپنے والوں کی چار ہیں باقیوں کی دو ہیں، سب کی چار آنکھیں ہیں. اب سب کی جب چار آنکھیں ہیں تو مرضی ہے کہ کوئی اپنی چاروں کھول کے رکھے، کوئی چاروں ہی بند کر دے، کوئی دو کھول کے رکھے اور دو بند کر دے. ایک ہیں دو آنکھیں جو ظاہر کو دیکھتی ہیں. جب کسی نے مولا سے پوچھا تھا مولا کہ آپ نے خدا کو دیکھا، کہ آپ نے خدا کو دیکھا ہے، امام فرمان جس کو دیکھا نہیں ہو اس کی بندگی نہیں کرتا. تو راوی نے حیرانوں کے پوچھا کیا واقعا آپ نے خدا کو دیکھ لیا؟ امام فرماتے ہیں خدا کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا بلکہ دل کی نورانی آنکھوں سے خدا کو دیکھا جاتا ہے. تو جس نے خدا کو دیکھنا ہو اسے چاہیے دل کی آنکھیں کھول لے. اسی لیے مجلس حسین ہے، اسی لیے ذکر آل محمد ہے، کہ یہ دل کی آنکھوں کو کھولنے کا ذریعہ ہے. ہمارے پاس وہ سرما ہے محبت ہے. جو دل کی آنکھوں میں ڈالا جاتا ہے. یہ آنکھیں تو ابو بصیر کی نہیں ہیں، ابو بصیر اندھے ہیں. عجیب جملہ ہے، ابو باصر نہیں ابو بصیر، باصر اور ہے بصیر اور ہے. بڑی آسان سی مثالیں ہیں. یہ گھر ایسا ہے کہ اس گھر پر اگر میمونہ آ جائیں حبشہ کی رہنے والی تو فضا چمک جائیں. اس دروازے پر اگر کوئی آ جائے بیچارہ تو صرف مسلمان نہیں سلمان ہو جائے. اس در کی کرامت تو یہ کہ بے ذر بھی آ جائے تو اس مقام پر پہنچے کہ جہاں ابو ذر کہلائے، ابو ذر. اور اسی مقام کی بات کہ جہاں ابو بصیر کون؟ امام کے ایسے صحابی جو آنکھوں سے نابینا ہے، مگر جو امام کو پہچان لے وہ نابینا کب ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہم نے امام کو نہیں دیکھا، قسم بخدا کون سا ایسا جو کہتے ہیں میں نے امام کو نہیں دیکھا. بتائیں دل کی آنکھوں سے امام کو دیکھا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. نہیں دیکھا. اب ضد نہ کیجئے گا کہ ان آنکھوں سے دیکھنا اور ہے. پردہ غیبت ہے ان آنکھوں کے لیے، پردہ غیبت ہے ان آنکھوں کے لیے، پردہ شہود ہے ان آنکھوں کے لیے. امام پردہ غیب میں وجود کے لحاظ سے نہیں ہے. آپ کا وجود تو موجود ہے، آپ ہر مقام پر ہر پکارنے والے کی آواز پر چلے آتے ہیں، ہر جگہ ایسے ہی آتے ہیں جیسے پکارنے والا اپنے امام کو خلوص کے ساتھ پکارتا ہے. اب کوئی اگر سوال کرے کیسے ممکن ہے، کیسے ممکن ہے کہ ہر جگہ پہنچ جائیں، تو اتنا یقین شیطان پر ہے کہ ہر جگہ بہکا دیتا ہے. تو اگر شیطان شیطان دشمن خدا ہو کر ہر جگہ بہکا سکتا ہے تو امام بندہ پروردگار ہو کر کہ ہر جگہ سنبھالنے نہیں آ سکتے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو خدا کی ذات پر ایمان، ایمان کے اصالت کے بیان کے ساتھ، انسان کی آنکھیں کھولنے کے بیان کے ساتھ اب دو ذمہ داریاں، ایک انسان کے اندر کی فطرت، ایک انسان کے اندر کی عقل. فطرت جذبے کا نام ہے اور عقل یہ کہتی ہے بڑی چھوٹی سی مثالیں ہیں، اور گرچہ یہ توحید کی باتیں ایسی ہیں جو ہمیشہ بیان ہوتی رہی ہیں، مگر ہمیشہ لوگوں نے باتیں بنائی ہیں کہ یہ خدا کا تصور تو جاہلوں کا تصور ہے، اعوذ باللہ من ذالک. جی وہ انسان کے جہالت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے موہوم وہم، خدا کا وہم ڈال دیا گیا. یا خدا کے تصور کے بارے میں ایک اور جملہ، کہ یہ اصلاً یہ ان افراد کی کوشش ہے کہ جو چاہتے ہیں کہ عوام کو لگا دیں اس کام میں کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو اور ہم اپنا کام کرتے رہیں، گویا سامراجی طاقتوں کا دیا ہوا تصور، تصور خدا. یا کیا بات کروں، ایسے ایسے مغربی دانشور جو کہتے ہیں کہ پہلے میں خدا تک تو پہنچ گیا کہ ساری کائنات کو کس نے بنایا؟ خدا نے بنایا. لیکن ایک سوال پہ آ کے رک گیا، ساری کائنات کو، رسل کے الفاظ یہ، ساری کائنات کو خدا نے بنایا، لیکن جب میں نے نیکسٹ کوسچن کیا کہ خدا کو کس نے بنایا، تو کوئی جواب صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لیکن روکے رہیے گا، جانا نہیں ہے یہاں سے چھوڑ کر، کیوں کہ سوال کا جواب چاہیے. وہ کہتا ہے کہ میں یہاں تک تو پہنچ گیا کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا کون، کوئی یہ طاقت، طاقت کا نام کیا؟ خدا. اب خدا کو کس نے بنایا؟ اور جب کوئی جواب نہ ملا تو میں نے یہ عقیدہ چھوڑ دیا. اچھا اب کیا عقیدہ آپ کا؟ کہتا میں کہ سمجھتا ہوں کہ کائنات خود بخود مادے سے بنی ہے، یعنی کائنات مادے سے یہاں تک پہنچی ہے. تو اس سے سوال کیا جائے نا، تو یہ بتا دے مادہ کس نے بنایا ہے؟ وہی سوال جو وہ خدا کے بارے میں کر رہا ہے، وہی سوال آ گیا. بھائی میں تھوڑی سی علم کلام کی بحث سے اشارہ کرتا ہوں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک چھوٹی سی کتاب ہے جس کا نام ہے گیارہواں باب، کتاب کا نام گیارہواں باب ہے، باب ہادی اشر. یہ بہت چھوٹی سی کتاب ہے عقائد کی، بہت بڑی کتاب نہیں ہے، لیکن مختصر کتاب میں بہت بڑی باتیں لکھی ہیں. یا تو دور لازم آتا ہے یا لازم آئے گا تسلسل، یا دور یا تسلسل، یا یوں کہا جائے، اس کو آسان کر لیتا ہوں، دور کیا ہے اور تسلسل کیا ہے. ایک ہے الفابیٹ میں اے، اے کو کس نے بنایا، اے کا خالق کون گا، بی. ٹھیک، جب بی کا خالق کون ہے کا سی، سی کا خالق کون کا ڈی، تو ہم کہاں تک چلے، اینڈ کیا ہے، زیڈ. اب زیڈ کا خالق کون ہے، تو زیڈ کا خالق واپس اے بن گیا، اگر تو یہ ہو گیا دور، راؤنڈ ہو، سرکل ہو گیا. اور سرکل میں گھومیں گے، چکر آئیں گے، خدا سمجھ میں نہیں آئے گا. اس لیے ہماری زبان میں سے کہتے ہیں دور باطل ہے، عقیدے میں دور باطل ہے، کہ واپس جہاں سے چلے تھے وہیں پہنچ گئے. اور پھر ایک بات اور، ہم نے اگر کہا زیڈ کا خالق جو ہے وہ اے ہے، اور اس سے پہلے ہم جب چلے تھے تو ہم کیا کہتے تھے، اے کا خالق کون ہے، بی، تو اے ایک وقت میں خالق بھی ہے مخلوق بھی ہے، اے ایک وقت میں خالق بھی ہے مخلوق بھی ہے. خوب، مخلوق کس کی ہے، بی کی، خالق کس کا، زیڈ کا. دور آ گیا، پہنچے خدا تک، نہیں پہنچے نا. اب آئیے ایک اور سلسلہ ہے، اب اگر زیڈ کے بعد اور آگے چلیں تو کہاں جائیں گے، ہم واپس نہیں آتے، اے پر نہیں آتے، اے سے لے کے زیڈ تک پہنچے، آخر تک پہنچ گئے، ہے کچھ کی بات کے آگے. تو یا تو یہ سلسلہ کہلاتا ہے تسلسل، جہاں کوئی اینڈ نہیں ہے، کوئی اینڈ نہیں ہے، کہاں جائیے گا. پتھر کس نے بنائے، مثلا حیوان نے، حیوان کس نے بنایا، انسان نے، انسان کس نے بنائے. اب آگے چل رہے ہیں آپ، کوئی اینڈ ہوگا اس کا، جب کوئی اینڈ نہیں ہے، اس کا نام ہے تسلسل، جہاں خدا نہیں ملنے والا. اور کسی ایک مقام پر پہنچ گئے کہ ان سب کا پیدا کرنے والا کون ہے، للہ الواحد القہار. اور بہت آسان سی مثالیں ہیں، کہ اگر ہم خدا کی تلاش میں کہ خدا کو کس نے بنایا، تو بات یہ خدا مخلوق نہیں ہے، اس سے پوچھا اگر مادہ ہی خدا ہے تو بتا مادہ کس نے بنایا، کہتا مادہ کسی نے بنایا نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں خدا ہمیشہ، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ فرق کیا ہے؟ مادہ لا شعور ہو کر اگر اتنی باشعور کائنات بنا دے اور تیری سمجھ میں بات آ جائے اے غیر مسلم دانشور، تو کیا خدا باشعور، خدا عالم اور علیم اور حکیم سمجھ میں نہیں آ رہا؟ تو آہستہ آہستہ باتیں آگے بڑھیں گی، اور ایمان کے مراتب پر پہلا فائدہ انسان کا، خدا پر ایمان لانے کا فائدہ کیا، کیا ملتا ہے؟ تو سب سے پہلے انسان کو جو فائدہ ملتا ہے خدا کی ذات پر ایمان لانے کا، پہلا فائدہ کہ اسے ایک امید پیدا ہو جاتی ہے۔ آئیے اس لفظ کو میں آسان کروں، آپ کو لیے چلتا ہوں خدمت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں، صرف لفظ امید تک کی بات ہے، باقی وضاحت الگ کرنا پڑے گی مجھے۔ بہت مشہور روایت ہے، آپ نے بہت بار سنی، کہ وہ شخص ہے آ کے پوچھتا ہے امام سے، دہریہ ہے اس انداز کا انسان ہے جو خدا کو نہیں مانتا، کہتا ہے مجھے بتائیے خدا کا ثبوت کیا ہے، خدا کے وجود کی دلیل کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں خدا کے وجود کی دلیل تم بتاؤ کہ تم کرتے کیا ہو، کہ میں سفر کرتا ہوں پانی کا، کشتی میں بیٹھ کر جاتا ہوں، کہ کبھی ایسا ہوا کہ کشتی طوفان کے بھنور میں آ گئی ہو؟ کہا بالکل ایسا ہوا، کہا ایسا بھی ہوا کبھی کہ چاروں طرف موت دکھائی دے رہی ہو؟ کہا ایسا بھی ہوا ہے بعض اوقات۔ کہا اس وقت میں تمہیں امید تھی کہ 1% ہی صحیح، 1% ہی صحیح، شاید کہ تم بچ جاؤ، شاید کہ کوئی راستہ نجات کا نکل آئے۔ کہتے ہیں ہاں، اتنے خراب موسم اور ماحول میں جب بالکل موت سامنے دکھائی دے رہی ہو، آنکھوں کے 99% موت دکھائی دے رہی ہو، مگر 1% تو حیات کی امید تھی۔ امام کہتے ہیں اسی امید کا نام تو خدا ہے، اسی امید کا نام تو خدا ہے۔ ایک امید عقیدے کے بارے میں، ایک امید ایمان کی یہ کہ انسان، میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھئے کیوں بیٹھے ہیں، آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ اگر خدا پر ایمان نہ ہو تو آپ کا بیٹھنا بیکار ہے یہاں پر، آپ کو امید ہے کچھ ملے گا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یعنی محنت کرنے والا اگر جاب کر رہا ہو کسی ایسے ادارے میں جہاں اسے پتا ہے کچھ نہیں ملنے والا، تو جاب نہیں کر سکے گا۔ انسان خدمت یا ملازمت یا محنت کرتا ہی وہاں پر ہے کہ جہاں اسے امید ہو کہ میرے اعمال کو کوئی قبول کرنے والا ہے، کوئی اس کی حیثیت ہے، کوئی اس پر مجھے بہترین اجر و ثواب دینے والا ہے۔ خدا پر ایمان انسان کے اعمال کی اہمیت کو بڑھا دیتا ہے۔ نمبر ایک، خدا پر ایمان انسان کو مکر و فریب اور دھوکے سے بچا لیتا ہے۔ خدا پر ایمان انسان کو عزت عطا کرتا ہے، ایسی عزت۔ میں آپ سے کہوں کہ آپ فلاں کے غلام ہیں، آپ کہیں گے نہیں میں غلام نہیں، میں آزاد ہوں۔ ہر ایک کی غلامی عیب ہے، مگر جب آپ سے کہا کہ آپ غلام پروردگار ہیں، عبد خدا ہیں، تو خدا تو پھر خدا ہے، ہم تو خدا کے ولی کے غلام بنے ہوئے۔ ہزار جانے گرامی فدائے نام علی، علی امام منس تو منم غلام۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ درمیان میں اتنے سفر طے کرنے پڑتے ہیں مجھے کہ میں ابھی وہ لفظ ابرار سے اس یتیم اور اسیر اور مسکین کے مسائل کو مکمل بھی نہیں کر پایا، اور ابھی بات لگتا کہ ٹائم پھر ختم ہونے کو آ گیا۔ تو آئیے آج تبرکن ایک آیت تو آگے بڑھ جائیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ تو آپ نے بہت بار سنا ہوا ہے، انما قالو، اس کے پس پردہ لفظ قالو وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں وہ؟ انما نطعمکم،
ہم جو تمہیں کھانا کھلاتے ہیں وہ صرف کس کے لیے؟ لوجہ اللہ، اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کے چہرے کے لیے. جب اللہ کے چہرے کی بات آ گئی تو یہ تنزیل ہے جو اللہ کا چہرہ دکھاتا ہے، وہ تعویل ہے جو لفظ وجہ سے ذات خدا کو سمجھاتا ہے. اور خدا کا بڑا احسان ہے، بڑا احسان ہے کہ برادران اسلام میں مولائے متقیان کے نام کے ساتھ علیہ السلام نہ لگا سکے تو کہتے کرم اللہ ہو. کچھ تو وجہ علی میں ایسا کمال ہے کہ خدا کا کرم وہیں پر. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. انما کلمہ حصر ہے، یہ انما تو آپ کو خوب یاد ہے، انما یرید اللہ کے نام سے یا انما ولیکم اللہ کے نام سے، انما یہاں بھی کلمہ حصر ہے. انما نطعمکم، بہت سے لوگ کھانا کھلاتے ہیں، بہت سے لوگ کھلاتے ہیں، مگر کھانا کھلاتے ہیں اس لیے کہ ہم باہر جا کے ان کا کھائے ہیں تو ان کا گائیں بھی ان کی حمایت کریں، ان کے لیے اچھی بات کہیں. انما نطعمکم، پھر صیغہ مضارع ہم کھلاتے ہیں اور کھلاتے رہیں گے، ہم کھلاتے ہیں اور کھلاتے رہیں گے، کس کے لیے؟ اللہ کی ذات کے لیے. لوجہ اللہ، یہ وجہ اللہ کیا ہے؟ چھوٹی سی مثال میں آپ سے عرض کروں کہ میری اور آپ کی عبادتیں اگر میں آپ کو سنانے کے لیے دو رکعت نماز پڑھوں تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ کیا دیں گے؟ وہ کل آپ نے ایک ربائی پڑھی تھی کہ منگتوں سے مانگتا ہے تو کیا ملے گا، مانگنا ہے تو مولا سے مانگ، ایسی تھا نا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب یہ دو رکعت نماز میں آپ کو دکھانے کے لیے پڑھوں، مجھے کیا ملے گا؟ آپ کیا دیں گے مجھے؟ کیا میرا ویزا پکا کروا دیں گے؟ کیا کریں گے آپ؟ آپ کا اپنا ویزا مسئلے میں ہے، وہ الگ موضوع ہو جائے گا. کیا کریں گے آپ میرے لیے؟ کوئی انسان کسی انسان کا مالک ہے، رازق ہے، محی اور ممیت ہے؟ نہیں. کبھی کبھار واقعا انسان عجیب و غریب انداز سے، عجیب و غریب انداز سے عبادت کر رہا ہوتا ہے کہ جی مسجد میں گئے نماز پڑھنے کے لیے، روز جاتے تھے نماز شب پڑھنے کے لیے، اکیلے بالکل اندھیرا مسجد کے اندر، لوڈ شیڈنگ نہیں، لائٹ نہیں تھی زمانے میں، لائٹ نہیں ہے، رات کو گئے ہیں اندھیرے نماز پڑھنے کے لیے. تو ایک دن سردی کا موسم تھا، نماز پڑھنے پہنچے، اکیلے صاحب ہیں یہ، بڑا خشوع اور خضوع ہے ان کے اندر، کسی کے سانس لینے کی آواز انہیں مسجد کے اندر سے آئی، اندھیرا چھایا ہوا ہے، اب یہ سمجھے کوئی اور بھی آج مسجد میں آ گیا ہے. تو آج تو انہوں نے وہ سورے پڑھے جو کبھی نہ پڑھے تھے، نماز لمبی کر دی. اب جیسی نماز ختم کی اور روشنی کچھ سامنے آئی، مسجد میں روشنی ہوئی، دیکھا ایک کتا ہے جو سردی سے بچنے کے لیے مسجد کے اندر آ کر بیٹھ گیا تھا. ساری رات کی عبادت، یہ نمازیں ایک کتے کی نظر ہو گئیں. اللہ اکبر، جملہ تو بہت قبیح ہے، میں کیا کروں؟ لیکن سوچیں تو صحیح، اگر میں اچھی انداز میں تلاوت کر رہا ہوں اور آپ کو سنا رہا ہوں، آپ کو دکھا رہا ہوں، تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ اس لیے ہمارے اعمال کی ساری قدر و قیمت بات شروع بھی یہیں سے ہوئی تھی کہ اعمال خدا قبول کر لے تو اعمال کی حیثیت ہے، اور خدا قبول نہ کرے تو اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اعمال کیے جائیں کس کے لیے؟ خدا کے لیے. وصیت ہے مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اپنے بیٹوں سے، بستر شہادت پر مولا کی وصیت، وَعْمَلَا لِلْأَجْر، صرف ایک جملہ اس کا، سب چھوڑ دیتا ہوں، وَعْمَلَا لِلْأَجْر، اے بیٹا حسن و حسین تم دونوں عمل انجام دینا اجر کے لیے. اللہ اکبر، یہ جو الفاظ یہاں پر کیا ہیں، ایسا نہیں تھا کہ مولا یہ فرما رہے ہیں کہ جی ہمیں تو اللہ سے اجر نہیں چاہیے، نہیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم، ہم تم سے نہیں چاہتے، ہم تم سے نہیں چاہتے نہ جزا اور نہ شکریہ. جزا کے معنی کیا ہیں؟ کل بات کریں گے کہ جزا کتنے معنی بھی استعمال ہو سکتا ہے. شکریہ کیا ہے؟ وہ آسان لفظ ہے مگر جب جزا کے ساتھ استعمال ہوا ہے تو اس کے معنی کچھ اور ہو جائیں گے. ابھی فی الحال روکتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ پھر میں آج ایک عظیم خاتون کے ذکر مخصوص سے پھر اپنے آپ کو محروم کر دوں. آج مخصوص تذکرہ جناب نرگس خاتون سلام اللہ علیہ. یہ تو بہت معروف شخصیت میں سے ہیں, اتنی معروف شخصیات میں سے ہیں کہ کوئی انسان کسی اور کا نام پہچانے کے نہ پہچانے ہماری جانیں قربان ہو جائیں, ہمارے ماں اور باپ قربان ہو جائیں, ہماری اولاد اور ہماری تمام اموال قربان اس عظیم خاتون کے صرف نام کی حرمت پر, اسے خدا نے زمانے کے امام کی ماں قرار دیا. ہم جس زمانے میں رہتے ہیں, ہم جس زمانے میں رہتے ہیں, ہمارے زمانے کے امام کی والدہ کا اسم گرامی اور ان کے حالات و واقعات سے آج اپنی مجلس کو رونق اس طرح بخشیں کہ جب کسی کی ماں کا نام دیا جاتا ہے تو بہرحال بہت سے دروازے محبت کے اور کھل جاتے ہیں. مولا کی ماں کے واقعات و حالات کیا ہیں, تاریخ شاہد ہے کہ اصلاً اسم گرامی ہے ملیکہ. ملیکہ بیٹی ہیں یشوع کی اور یشوع بیٹے ہیں قیصر روم کے, اور یہ ماں کی طرف سے شمعون ابن حمون الصفا وصی عیسیٰ علیہ السلام کے نسل سے اور نسب سے ملی ہوئی ہیں. باپ کے لحاظ سے قیصر روم سے اور ماں کے لحاظ سے شمعون کے خاندان سے. اس اعتبار سے دونوں خانوادے بالکل واضح ہیں, باپ کے لحاظ سے بھی اور ماں کے لحاظ سے بھی. جب یہ ملیکہ نامی خاتون 13 برس کی ہو گئی تو ان کے دادا نے ان کا نکاح ان کے چچازاد بھائی سے کرنے کا ارادہ کیا, اور تمام تر اس وقت کے احبار کو, رہبانیین کو اور اس وقت کے عیسائی علماء کو سب کو بلایا گیا, بڑی محفل سجائی گئی, تخت ہے, نکاح تیار ہے, اور جس سے نکاح منعقد ہونا ہے اس کو بھی بلایا گیا, وہ نوجوان وہاں موجود ہے. اور ابھی چاہتے تھے کہ ارادہ کریں کہ اچانک اس محفل میں تخت گر پڑا, اور تخت کا وہ حصہ گرا جہاں دولہا بیٹھا ہوا تھا, اور دولہا ایسے گرا کہ شدت ضرب سے بے ہوش ہو گیا. اب آپ سوچئے کہ اگر یہ پورا ماحول ایسا ہو تو پھر یہ نکاح تو یقیناً نہیں ہو سکا. ایک دفعہ یہ واقعہ ہوا, اس کے بعد سیکنڈ ٹائم پھر کچھ عرصے بعد قیصر روم نے اپنی اس پوتی کا نکاح پھر اپنے دوسرے پوتے کے ساتھ, اس کے چچا زاد بھائی کے ساتھ کرنے کا ارادہ کیا. پھر دوبارہ وہی انتظام کیا گیا, اور اب کے بالکل وہی ہوا. جیسے ہی نکاح کی تقریب شروع ہوا چاہتی تھی تخت گر گیا, اور پھر دولہا کو چوٹ لگی, تو اس کے بعد یہ بالکل سلسلہ ختم کر دیا گیا, نہیں کوئی اور مسئلہ ہے. کہتے ہیں یہ تو ایک طرف ہوا. پھر جناب ملیکہ خاتون نے ایک خواب دیکھا, اور خواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کو اپنے نانا پر نانا یا ان کے اور سلسلہ نسب میں جناب شمعون کی زیارت کی. شمعون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں, اور ایک بڑی نورانی سی کرسی ہے جس پر ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آپ کی اس بیٹی کے لیے ہم اپنے اس بیٹے کا رشتہ مانگتے ہیں, اور اشارہ کیا حضرت ابو محمد امام حسن عسکری علیہ السلام کی طرف. یہ سب وہاں موجود ہیں, پورے 12 ائمہ وہاں موجود ہیں. 12 کا مطلب 12ویں امام کی آمد ابھی پوشیدہ ہے, لیکن بحیثیت نور سب وہاں موجود ہیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے تمام حواریین جو خاص خدا کی بارگاہ میں مقرب تھے, وہ سب موجود ہیں. یہ حالت خواب میں اللہ کے رسول نے رشتہ مانگا, اور حضرت عیسیٰ نے شمعون سے فرمایا کہ شمعون مسیحی خاندان علوی خاندان سے مل جائے تو ہمارے خاندان کا شرف بلند ہو جائے گا. کچھ تو خاص بات تھی. خدا نے چار انبیاء کو زندہ رکھا ہے. یہ چار انبیاء امام زمان کی آمد کے منتظر جیسے آپ منتظر ہیں, اور یہ چاروں انبیاء امام کے لشکر میں, امام کے انصار میں شامل. ان میں سب سے بڑا نام, اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں پورا نظام مملکت مولا کا کیا بننے والا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان چار میں سے ایک, حضرت خضر, حضرت الیاس, حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام. ایک کی غیبت کو 7000 سال ہوئے, ایک کی غیبت کو 7500 سال ہو چکے, ایک کی غیبت کو 4000 سال اور ایک کی غیبت کو 2000 سال مکمل ہوئے. ان سب کی زندگی پہ یقین ہے, مگر امام زمانہ کے بارے میں کہتے ہو پیدا ہوں گے. یہ کیوں نہیں کہتے کہ عیسیٰ پیدا ہوں گے؟ نہیں, عیسیٰ پیدا ہو چکے, پردے غیب میں ہیں. تو جو خدا عیسیٰ کو پردے غیب میں رکھ سکتا ہے, وہ خدا امام زمانہ علیہ السلام کو بھی پردے غیب میں رکھ سکتا ہے. تو یہ پہلا خواب ہے حضرت ملیکہ, حضرت ملیکہ جو بیٹی ہیں یشوع کی اور قیصر روم کی پوتی ہیں اور جناب شمعون کی نواسی ہیں, اور رشتہ حالت خواب میں قائم ہو رہا ہے. حضرت شمعون نے رشتہ قبول کیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مبارکباد پیش کی, اور یہ خواب دیکھنے کے بعد جب آپ بیدار ہوئی ہیں تو حضرت ملیکہ نے اس خواب کو کسی سے بیان نہیں کیا, اس وقت تک بیان نہیں کیا. اور اس خواب کے بعد آپ کی کیفیت تبدیل ہو گئی, یعنی روٹی, رزق, کھانا پینا بہت کم ہو گیا, بیمار رہنے لگی, بیمار رہنے لگی. میں تفصیلات پہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم اس بات کو آگے بڑھائیں گے. ان کا ایک اور صرف مسئلہ بیان کر کے باقی باتیں انشاءاللہ کل کے لیے. تو اب اس دوران میں جبکہ پریشان ہوا قیصر روم کے آخر مسئلہ کیا ہے, بیماری کون سی ہو, طبیب بلائے گئے مگر علاج سمجھ میں نہیں آ رہا. ایک مرتبہ خود قیصر روم نے اپنی پوتی کو بلا کے پوچھا کہ بیٹی بتاؤ مسئلہ کیا ہے, کوئی تمہارے دل میں کوئی خواہش ہے, کوئی آرزو ہے, کوئی تمنا ہے تو بیان کرو. کہتی ہیں دادا سے کہ دادا جو مسلمان اس زمانے میں کچھ اسیر تھے روم کے بادشاہ کے پاس, قیصر کے پاس, تو کہا ان کو رہا کر دیجیے, شاید اس نیک کام کی برکت سے خدا میری بیماری کو دور کر دے. قیصر روم نے ملیکہ کی خواہش پر جو چند لوگ مسلمان اسیر تھے اس کے پاس ان کو رہائی دے دی, ان کی آسانی پیدا ہو گئی. اللہ اکبر, جس کا ایک خواب مسلمانوں کی آسانی کا باعث بنے اس کا بیٹا کتنی بڑی آسانی کا باعث بننے والا ہے. فرج ہوں وہ فرج نا, یہ کشادگی صرف آل محمد کی نہیں ہے بلکہ تمام عالم کی کشادگی ہے امام زمانہ کے ظہور کا زمانہ. ٹھیک, اب اس کے بعد بڑا وقت گزر رہا ہے, کوئی طبیعت بہتر ہو گئی. ایک خواب پھر آپ نے دیکھا, اور وہ خواب کیا دیکھا؟ خواب یہ دیکھا کہ جو اس خواب میں دیکھا تھا خود ملیکہ نے ابو محمد کی زیارت کی تھی نا مولا کی, گیارہویں امام کی, جب سے خواب دیکھا تھا ان کی محبت دل میں جاگزی ہوئی. یہ بالکل ایسے جیسے ختیجہ طاہرہ کے دل میں ختمی مرتبت کی محبت ہے, ایسے ملیکہ خاتون کے دل میں ابو محمد کی محبت ہے. ایک اور خواب دیکھا آپ نے, کیا خواب دیکھا؟ دیکھا یہ کہ وہ شہزادی کونین جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, جناب مریم علیہ السلام موجود ہیں, اور حضرت مریم کے ساتھ ملیکہ اپنے آپ کو دیکھتی ہیں کہ وہ تمام خواتین جو مقدس ہیں وہ موجود ہیں, اور پھر نورانی شخصیت کا تعارف شہزادی کا کرایا گیا. یہ کون؟ کہ یہ سیدہ نساء العالمین. تو جب تعارف ہوا کہ یہ وہ ہیں جن کے گھر میں رشتہ قائم کیا گیا ہے, تو ملیکہ کہتی ہیں میں بے اختیار حالت خواب میں دوڑ کر قدموں سے لپٹ گئی کہ یہ وصال کب نصیب ہوگا, کب میں خدمت امام میں پہنچوں گی. ये कब ये माहौल से निकल कर वहां पहुंचूंगी। बड़ी मोहब्बत से इरशाद फरमाया बीबी ने कि ये वक्त भी आएगा, तुम पहले हल्का इस्लाम में दाखिल हो जाओ। जो तारीख बयान कर रहा हूं कि एक जाहरी एतबार से मसला है, एक बातनी एतबार से मसला है। फिर शहजादी कौनैन के दस्ते मुबारक पर जो आपके कलमात थे हल्का इस्लाम के उनवान से वो कबूल किए गए। और अब तीसरा ख्वाब हजरत मलिका का, उसमें ख्वाब में किसी ने आपको खबर दी कि आपको जाना कैसे सामर्रा, सामर्रा अपने आप को पहुंचाना कैसे। एक खातून बा इफ्फत तैयबो ताहिर खातून, वो अपने आप को सामर्रा कैसे पहुंचाएगी। का पहुंचाने का तरीका यह है कि तुम्हारा जो दादा है वो अनकरीब मुसलमानों से किसी एक मसले पे जंग करने वाला है। जब लश्कर तैयार हो रोम का इस्लाम के खिलाफ और बगदाद पर चढ़ाई करे, तो तुम शामिल होकर कनीजों की शक्ल में उस लश्कर के साथ निकल जाना। आखिर कितना मुश्किल काम है। इमाम की मोहब्बत में, इमाम की खिदमत में जाने के लिए कितने बादशाहों ने अपनी बादशाही छोड़ी है और कितनी शहजादियों ने कनीजी का रूप इख्तियार किया। उनमें एक जनाबे मलिका खातून है। इनको कहा गया कि आपका नाम अब अरबी लिहाज से होगा, रोम का नाम नहीं होगा। अब अपने आप को आप मलिका नहीं कहोगी, आप अपने आप को नरगिस कहोगी, क्योंकि गास अरबी में होता नहीं है, तो नरगिस बनेगा इसके लिहाज से नरगिस खातून। लेकिन अजीजों, एक तरफ जमाने के इमाम की मां 11वें इमाम की खिदमत में पहुंचेंगी, बगदाद कैसे पहुंचेंगी और इमाम तक कैसे पहुंचेंगी, और एक तरफ दिल चाहता है आज सिर्फ एक जुमला कहूं उस मां के लिए इसने अपने यतीम के जिसमें नाजनी को पामाल देखा था। करबला के मैदान में हर शहीद की लाश तो इमाम उठा के लाए थे, और एक खैमा मखसूस किया गया था। इस खैमे में लाशें ला के रखी जाती थी। उस खैमे को एक गंजे शहीदना का नाम दीजिए कि जहां इमाम लाशें लाकर रखते थे, एक लाश ऐसी भी लाए हैं सबसे अलग अंदाज, सबसे मुनफरिद अंदाज से लाए हैं। ना तो घोड़े पर रखकर लाए हैं, ना हाथों पे उठा के लाए हैं, ये कोई गठरी है जिसे कांधे पर रख के मेरे रखते। और जैसे ही करीब खैमा पहुंचे, मेरे मौला आवाज दी, भाभी आइए, आपका कासिम वापस आ गया। रोने वालों, जनाबे फरवा करीब आई हैं कि कहां कासिम को देखें, कहां पर लाए मौला, कासिम दिखाई नहीं देते, मौला कासिम कहां पर। इमाम ने गठरी को उतारा कांधे से, और जैसे ही अबा की उस दामन को खोला है, गठरी को खोला है, लाश के टुकड़े रखे हुए थे। मां मां का अजीब हाल था। एक मर्तबा बच्चे की लाश पे गिर पड़ी, मुंह चूम के फरमाया, बेटा दादी जहरा को मां का सलाम कहना, कहना बेवा के पास एक ही फिदिया था, अगर और भी कोई होता तो उसे भी कुर्बान कर देती। रोने वालों, एक जुमला और सुनिएगा, बात तमाम कर दू। खुदा मुझे और आपको नसीब करे करबला मौला की जियारत। मजलिस से आजा मुनक्किद थी। एक मरतबा हरम की मजलिस में खतीब पढ़ रहे थे, मोहम्मद अली खुरासानी। मजलिस पढ़ते पढ़ते यह मेहदी खुरासानी मजलिस पढ़ रहे थे, तो एक रिवायत पढ़ी कि जब मेरा मौला जनाब कासिम की लाश के टुकड़े ला के रखे, अकबर की लाश को जब बाद में लाए, दोनों लाशों के बीच में मेरा मौला बैठ गया, एक हाथ अकबर की लाश पे रखा, एक हाथ कासिम के टुकड़ों पर रखा। एक मरतबा ऊपर आसमान की तरफ निगाह की, परवरदिगार से फरियाद की, परवरदिगार हुसैन गरीब हो गया। यह रिवायत पढ़ी तो इतना गिरिया मौला का हरम था, लोग रोते रोते बेहोश हो गए। कहता है खतीब, मैं अपने मकाम पर रिहायशगाह पे वापस पलट कर आया, और जब हालत के ख्वाब बिस्तर ख्वाब पर पहुंचा तो ख्वाब में किसी मौजमा की जियारत हुई। मौजमा आकर कहती हैं, ए खतीब, ए जाकिर, आइंदा ये रिवायत हरम में मत पढ़ना। पूछता है जाकिर हाथों को जोड़कर, ए मौजमा बीबी, بی بی اگر روایت غلط ہو تو میں کہیں نہیں پڑھوں گا، حرم میں تو کیا میں کہیں نہیں پڑھوں گا؟ فرماتی ہیں روایت غلط نہیں ہے، جب سے تو پڑھ کر آیا ہے میرے بیٹے کو ہوش نہیں آ سکا ہے، وہ غربتا میرا مولا کبھی اکبر کی لاش کو دیکھتا تھا، کبھی قاسم کے ٹکڑوں کو ہوا ہے، مولا کی دولت ایسی لٹی کربلا کے میدان میں کہ حسین غریب ہو گئے. الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا حي منقلبا ينقلبون. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا میرے مالک تمام حاضرین مجلس کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا میرے مالک حاضرین میں خاص طور سے جنہوں نے التماس کی ہے، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما. ہمارے ایک نمازی نوازش بھائی بیمار ہیں، پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا ان کو شفاء کاملہ عطا فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا مرنے سے پہلے کربلا معلیٰ کی زیارات نصیب فرما، مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ علیہ الصلات والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو، ہمارے مرحومین کو امام کے غلاموں میں شامل فرما. ایک مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت، تین مرتبہ سورہ اخلاص کے ساتھ آج کی افطار من جانب برادر علی رضا لیلانی، روشن علی، ان کے مرحومین اکبر علی، جعفر علی، برکت علی، گلشن بانو اور تمام مرحومین لیلانی فیملی اور دھارسی فیملی، مرچنٹ فیملی کی مرحومین، پونا والا فیملی کی مرحومین، ہیمیر فیملی کی مرحومین اور ناتھانی فیملی کی مرحومین کو یاد فرماتے ہوئے تمام ارواح مومنین مومنہ، تمام شہداء ملت کے لیے ارسال فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اياك نعبد واياك نستعين، صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بجائے محمد وعلیہ المعصومین، دو دن کی نماز قضاء عمری جماعت کے ساتھ ہوتی ہے. جماعت کی نماز جماعت کے طریقے پر ہوتی ہے، جیسے کہ جماعت کے نماز کے احکام ہیں اس لحاظ سے ہوتی. جو انشاءاللہ اپنی نماز قضا کر چکے ہیں ان کے لیے ایک بہت اچھی ایک کیفیت ہے عبادت کی، اپنے لیے یا اپنے والد مرحوم یا والدہ مرحوم یا کسی مرحوم یا مرحومہ کے لیے پڑھنا چاہیں نماز قضاء واجب ان کی، تو نماز دو دن کی قضاء عمری جماعت کے ساتھ ہوگی. خدا میرے اور آپ کے اعمال قبول فرمائے. برحمتک یا ارحم الراحمین.